کنار حرم پیغمبر زمین خاک، حرم خاک، مزار مادرم خاک.
ما شاء الله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، رحمة للعالمين، شفيع المذنبين، سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد.
اللهم صل على محمد
وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المأثومين المظلومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين، لسيما بقية الله الأعظم في الأرضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق القائلين، بسم الله الرحمن الرحيم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. صلوات أيضا محترم شام شہادت حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام ہے، جو اس مذہب جعفری کے مروج اور مبلغ ہیں، کہ جن کی تبلیغ کی وجہ سے ہماری فقہ کو اور ہمارے اس مذہب کو مذہب جعفری کہا جاتا ہے. اور آج کے دن کی مناسبت سے تسلیت و تعزیت عرض ہے حضرت امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی خدمت میں، کہ امام زمانہ اس غم کے اصل وارث ہیں. ازا ازا استمروز، روز ازا استمروز، مہدی صاحب زمان، صاحب ازا استمروز. ایزن محترم، خداوند عالم ارشاد فرماتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، کہ اے ایمان لانے والوں، اللہ کا تقوی اختیار کرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. کئی مقامات پر اس آئے مجیدہ کے ذیل میں گفتگو کی ہے کہ یہ مع سے کیا مراد ہے. مع یعنی اس کو عربی زبان میں کہا جاتا ہے معیت، ساتھ ہونا. یہ جو ہمیں معیت اختیار کرنے کا حکم دیا گیا ہے، کونوا مع الصادقین، اس کی کیا حدود ہیں؟ اس کی آیہ مطلق ہے یا یہ مقید ہے؟ بظاہر آیت کے لیے مطلق ہے، کونوا مع الصادقین، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. زندگی کے جس مرحلے، جس حصے، جس موڑ پر ہو، سچوں کے ساتھ ہو. بس یہ آئے مجیدہ مطلقاً ہمیں سچوں کی ہمراہی اور اتباع اور پیروی کا حکم دے رہی ہے، کیونکہ معیت کا معنی در حقیقت صرف جسمانی یا روحانی ساتھ نہیں ہے، بلکہ ان کی معیت اور ان کی اتباع اور پیروی میں ان کے نقش قدم پہ چل کر سعادت دارین کو حاصل کرنا ہے. مل کے درود بھیجیے محمد و آل محمد پر. چونکہ خداوند عالم ہدایت کے ذریعے سے انسانوں کو اپنی جانب دعوت دے رہا ہے، اسی لیے حضرت آدم کے واقعے میں جب ترک اولا ہوا اور حضرت آدم کو کہا اہبطوا منہا جمیعا، تم سب زمین کی طرف اترو، فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، کہ تم تک میری ہدایت آئے گی. فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، میری طرف سے آئے گی، اور جو اس ہدایت کی پیروی کرے گا، فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، ان کو خوف ہوگا نہ حزن و ملال ہوگا. پس جہاں پر بھی ہماری زندگی میں خوف اور حزن و ملال ہے، یہ عدم تبعیت ہدایت پروردگار کی وجہ سے ہے، کہ جہاں پر بھی خداوند عالم کی تبعیت و اتباع و پیروی نہیں کی گئی، اس کی ہدایت کی پیروی نہیں کی گئی، انسان خوف میں اور حزن میں پریشانی مبتلا ہو جاتا ہے۔ اور روایات میں ملتا ہے تو علامہ میر باقری اپنی ایک تقریر فرماتے ہیں کہ روایات میں ہے کہ یہ ہدایت کیا ہے، اس سے مراد امام معصوم ہے کہ جس کا بارث ترین مزدق وجود مقدس حضرت امیر المؤمنین سلام اللہ علیہ ہے۔ کہ امام کو ہدایت کہہ کر مخاطب کیا گیا ہے، پس امام در حقیقت وہ ہدایت الہی ہے جو تمام انبیاء کے شامل رہی ہے۔ پس امیر المومنین کا یہ کہنا ہے میں تمام انبیاء کے ساتھ تھا، جسمن امیر المومنین تمام انبیاء کے ساتھ نہیں تھے، لیکن ہدایت الہی کی شکل میں، ولایت الہی کی شکل میں مولا کائنات کا وجود تمام انبیاء کے ساتھ رہا ہے۔ پس اس بنا پر امام کیا ہے؟ وہ ہدایت الہی، اور جب ہدایت ہے تو اس کا مطلب ہے کہ کہیں ایک ناقص جگہ سے کامل جگہ تک لے جانا ہے انسان کو۔ ایسا نہیں ہے کہ ایک جگہ کھڑے ہو کر جانا ہے بس ختم ہو جائے گا، نہیں، کمال کا سفر، ارتقاء کا سفر، ترقی کا سفر وہ ہدایت کے ذریعے سے، ہادی کہا ہی اسے جاتا ہے جو کسی ناقص جگہ سے، کم تر جگہ سے اعلیٰ اور کامل جگہ تک ہماری رہنمائی کرے۔ بس امام اور ہدایت در حقیقت کیا ہے عزیزانِ کرم، یاد رکھے گا، وہ یہ ہے کہ ہمیں ہدایت کرنا ہے، پھر اس ہدایت میں نور ہے، روشنی ہے، اجالا ہے، اور ہمیں راستہ نظر آنا چاہیے۔ اس لیے کہا کہ امام جو ہے وہ در حقیقت خدا کی وہ ہدایت ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا علی، اگر کوئی شخص اللہ کی عبادت کرتا ہے اور عبادت میں سخت جد و جہد کرتا ہے، لیکن اگر اس کے پاس الامام من اللہ نہ ہو، یعنی اس امام کی پیروی نہ ہو کہ جس میں اسے امام کی اطاعت کرنی چاہیے من جانب اللہ امام کی، وہ جتنی بھی کوشش کرے وہ ہدایت یافتہ نہیں ہو سکتا۔ بس ہمیں اس امام کی، اس ہدایت کی پیروی کرنی ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقرر، معین و منسوب کی گئی ہے۔ مل کے درود بھیجیے محمد و آل محمد پر۔ اور پھر قرآن کریم میں کہ ہم نے رسول بھیجا ہے، ایسا رسول جو ذکر کا مرتبہ رکھتا ہے، اور بقول علماء کہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، یعنی اللہ کے ذکر سے، ذکر کا مصداق کامل کون ہے؟ قرآن کو بھی ذکر کہا ہے، رسول کو بھی ذکر کہا ہے۔ اور پھر اگر رسول ذکر ہیں تو آل رسول اہل ذکر ہیں، فسلوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، اگر تم نہیں جانتے ہو تو اہل ذکر سے پوچھو۔ بس رسول اللہ ذکر کا درجہ رکھتے ہیں، اور اہل بیت اہل ذکر ہیں کہ جن کی طرف مراجعت کرنی چاہیے، جن کی طرف رجوع کرنا چاہیے زندگی کے مسائل کے حل کے لیے۔ اور پھر یہیں سے اندازہ ہوتا ہے کہ امام در حقیقت ہر زمانے میں اپنی امت کی ہدایت کرتا ہے، پیروی کرتا ہے، اور اس امام کو صراط مستقیم کہا گیا۔ یہ جو ہم کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، صراط مستقیم سے مراد مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام ہے، اور حضرت امام جعفر صادق کی ایک حدیث ہے کہ ان سے پوچھا گیا بولے صراط کیا ہے، تو آپ نے فرمایا ہما صراطان، وہ دو راستے ہیں، اما صراط فی الدنیا، ایک دنیا میں اللہ کا راستہ ہے، یا آخرت میں اللہ کا راستہ ہے، وہ اما صراط فی الدنیا فہو امام، وہ تمہارا امام ہے، صراط مستقیم وہ تمہارا امام ہے، جس کی اقتداء کرنا تم پر لازم و فرض ہے، جس کی اطاعت تم پر لازم و فرض ہے، اور جس نے دنیا میں امام کی اطاعت کا حق ادا کیا وہ پل صراط سے گزرنے کا جواز و پروانہ اور اس کے بعد اجازت ہوگی کہ وہ پل صراط سے گزر جائے، وہ ہوا جسر، وہ ایک پل ہے۔ تو در حقیقت اس پل صراط کی پریکٹس اس دنیا میں راہ ولایت پر عمل پیرا ہو کر کی جا سکتی ہے، جو دنیا میں راہ ولایت و امامت و ہدایت پر گامزن ہے عزیزانِ گرامی، وہ پل صراط سے گزرنے کا حق رکھتا ہے۔ اور پھر فرمایا کہ معصومین کی روایات سے ہمیں ملتا ہے کہ اگر کوئی شخص امام کو نہ بھی مانتا ہو، امام کا مخالف نہ بھی ہو، لیکن امام کے ساتھ نہ ہو، امام کو مخالف بھی نہیں ہے لیکن امام کو کہتا ہے بہت اچھے مولانا ہیں، بہت اچھے مثلا رسول اللہ کے ذکر کرنے والے ہیں، بہت اچھے اعلی رسول ہیں، لیکن اگر امام کو امام نہیں مانتا وہ جب بھی راہ ہدایت پر کم حق نہیں ہے، یعنی راہ ہدایت میں اسے جو ثواب، جو اپ ڈیٹ، جو مرتبہ و مقام ملنا چاہیے تھا وہ امام کے فقدان پیروی کے نتیجے میں اس سے محروم رہ جائے گا۔ پس امام ہدایت الہی ہے کہ جس کی ہمیں پیروی کرنی ہے، اور یہ امام مختلف شعبہ زندگی میں ہمارا ہادی و رہنما ہے۔ یہ جو ہم کہتے ہیں من کنت مولاہ فہذا علی مولا، یہ علی کوئی مسجد کا امام نہیں ہے کہ صرف مسئلہ شرعیہ بتا دے آپ کو، وضو و نماز و غسل کے طریقے بتا دے، نہیں۔ من کنت مولاہ فہذا علی مولا، میں جس کا مولا ہوں، رسول کس کا مولا ہے؟ صرف نماز کا ہے؟ صرف روزے کا ہے؟ صرف اقتصاد کا ہے؟ صرف معیشت کا ہے؟ صرف اخلاق کا ہے؟ نہیں، کل کائنات پر اللہ کی رحمت کا کامل مصداق رسول اکرم ہے۔ رسول اکرم وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین کے تحت ہر امام اس آیت کا مصداق ہے۔ ہر امام اپنے زمانے میں کون ہے؟ اللہ تعالیٰ کی رحمت کاملہ کا مصداق ہے۔ اور یہی کہا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت کے 100 حصے کے 1 حصہ اپنی ذات سے مخصوص رکھ کر 99 سے آل محمد کو عطا کیے ہیں۔ امام رحمت الہیہ مطلقہ کا مصداق کامل ہے۔ بس ہمیں در حقیقت امام کے قریب ہونا ہے، امام کی اتباع کرنی ہے، تاکہ ہم ان تمام فیوض و برکات و فوائد کو حاصل کر سکیں کہ جو ہمیں حاصل ہونے چاہیے۔ اور امام اپنے زمانے میں در حقیقت رحمت الہی کے ذریعے سے ہدایت الہی کو پہنچانے والا ہے۔ مل کے درود بھیجیے محمد و آل محمد۔ یہ امام ہر زمانے میں، تو رسول اللہ ایک شعبہ زندگی کے ہادی اور رہنما نہیں ہیں، پوری زندگی پر ان کی رسالت و خاتمیت چھائی ہوئی ہے تا قیامت ہے۔ اسی طرح مولا کائنات کی ولایت و امامت اور ان کی اتباع میں تمام ائمہ طاہرین کی ولایت و امامت پوری دنیا پر تمام شعبہ زندگی میں چھائی ہوئی ہے۔ پس امیر المومنین مسجد کا امام نہیں ہے، مصلی کا نمازی نہیں ہے، میدان کا غازی نہیں ہے، مسجد قضاوت کا قاضی نہیں ہے، بلکہ امیر المومنین کی زندگی تمام شعبہ زندگی پر محیط ہے۔ اس بنا پر لازم و ضروری ہے عزیزان گرامی کہ ہم ائمہ طاہرین علیہم السلام کی ولادت و شہادت کے ایام میں ان کی تعلیمات کا احیاء کریں۔ رحم اللہ امرن من احیا امرنا، خدا رحمت کرے اس شخص پر کہ جو در حقیقت ہمارے امر کا احیاء کرتا ہے۔ احیاء امر ائمہ کیا ہے؟ ہدایت پہنچانا ہے۔ اور ان افراد کو یتیم کہا، یتیم کون ہے؟ لیس لہ ابون، جس کا کوئی باپ نہ ہو۔ عرف عام میں یتیم کس کو کہا جاتا ہے؟ جس کا باپ نہ ہو، جس کے سر پہ ماں باپ کا سایہ نہ اٹھے، اسے بس کہا جاتا ہے یتیم ہے۔ لیکن روایت میں کہا اصل یتیم وہ ہے کہ جو ہدایت ائمہ طاہرین سے محروم رہ جائے، اسے یتیم کہا ہے۔ اور اسی لیے کہا ہے کہ اس دور میں یتیمان آل محمد کا ہاتھ تھاما جائے، اس دور پرفتن میں، اس دور پر آشوب میں کہ جب دجالیت اور مکر و فریب اپنے عروج پر ہے، مبلغین کا کام یہ ہے کہ وہ یتیمان آل محمد کی سرپرستی کریں، اور وہ افراد کے جن تک آل اہل بیت کا پیغام، قرآن کا پیغام نہیں پہنچا، ان تک پہنچائیں۔ ایک خوبصورت جملہ آغے دولابی رحمۃ اللہ علیہ، جو ایک عارف بزرگوار تھے، سننے کو ملا اور پڑھنے کو ملا۔ انہوں نے کہا جیسے میں نے یتیم کی ایک تعریف کی ہے، اسی طرح میرے ذہن میں نقطہ آیا آپ کے سماعت کی نظر کرتا چلو۔ مل کے درود بھیجیے محمد و آل محمد۔ انہوں نے فرمایا بہت سے لوگ گاڑی خریدتے ہیں، وہ گاڑی کے مالک ہوتے، لیکن بہت سے لوگ ہوتے ہیں گاڑی انہیں خرید لیتی ہے، وہ گاڑی کے غلام ہو جاتے ہیں۔ بظاہر تو وہ مالک ہیں لیکن وہ گاڑی کے غلام ہو جاتے ہیں۔ دنیا کا ہونا اچھی بات ہے، لیکن دنیا کا مالک ہونا یا دلہن کا غلام ہونا یہ بڑا اہم نقطہ ہے۔ پھر فرماتے ہیں بہت سے لوگوں کی جیب میں موبائل ہوتا ہے، خب یہ موبائل کا استعمال کرنا آپ کی جیب میں اور آپ اس کا صحیح اور مثبت اور کارآمد استعمال کرنا بہت اچھا ہے، لیکن بہت سے لوگ ہوتے ہیں جو موبائل میں گرفتار ہوتے ہیں عزیز نگرامی، تو اصل یتیم کون ہے کہ جس تک تعلیمات اہل بیت نہ پہنچے. آج میں حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی یوم شہادت کی مناسبت سے چھ اخلاقی نصیحتیں, اجتماعی نصیحتیں آپ کی خدمت پیش کرنا چاہتا ہوں کہ امام نے اپنے دور میں ہم انسانوں کے لیے, خواب اس زمانے کے جینے والے انسان تھے یا قیامت تک کے آنے والے تھے, جو کہ چونکہ آئمہ کی تعلیمات زمان دونا زمان نہیں ہے, ایک زمانہ اور دوسرے زمانے کے لیے نہیں ہے, بلکہ آئمہ طاہرین علیہ السلام کی تعلیمات محیط ہیں زمانوں پر, جس طرح قرآن محیط ہے علم آئمہ بھی محیط ہے, توجہ رکھیے گا اور پھر گفتگو آئے گی تو عرض کروں گا. لہذا امام صرف اپنے زمانے کو نہیں دیکھ رہا ہے بلکہ وہ آنے والے زمانے کو دیکھ رہا ہے. اس لیے یہ دعائے غریق جو ہم پڑھتے ہیں, جس کی بہت زیادہ تاکید اور آئے طلبہ حجت نے بھی تاکید کی, دعائے غریق پڑھو اس زمانے غیبت میں, یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلب علی دینک, یہ کس کی دعا ہے؟ یہ امام جعفر صادق علیہ السلام کی تعلیم کرتے دعا ہے. کہ دیکھو اس زمانے میں دعائے غریق یعنی جو غرق ہو رہا ہو, پانی میں ڈوب رہا ہو, اس کو غریق کہا جائے گا, غرق ہونے والا ہے. خب مولا یہاں تو کوئی پانی نہیں ہے, یہاں تو کوئی سمندر نہیں ہے, یہاں تو کوئی نہر نہیں, مولانا کا ضروری نہیں کہ ڈوبنے کے لیے پانی چاہیے. بعض اوقات انسان خشکی میں ہوتا ہے, ڈوب رہا ہوتا ہے, یعنی ڈوبنے سے مراد وہ پانی میں ڈوبنا نہیں ہے, ڈوبنے سے مراد وہ عدم ہدایت کے نتیجے میں ضلالت و گمراہی کا شکار ہو جانا. بلکہ درود بھیجیے محمد و آل محمد کا. ساتھ امام کی اخلاقی نصیحتیں, اجتماعی نصیحتیں کہ جن میں زندگی کے مختلف شعبوں کی طرف امام نے توجہ دلائی, یاد رکھے گا. یعنی امام تک بعدی نہیں ہے, ایک پہلو ایک زاویے کو لے کر صرف نہیں چلتا امام, چونکہ امام کل ہے, امام انسان ہے, امام الانس والجان, لہذا وہ جب ہدایت کرتا ہے تو تمام شعبہ زندگی کی ہدایت کرتا ہے. امام کی ایک نصیحت یہ ہے کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں, تم ہمارے ساتھ ہوتے ہو یا نہیں ہوتے ہو, لیکن ہم تمہارے ساتھ ہیں. انا غیر مہملین لمرعاتکم ولا ناسین بذکرکم. امام زمانہ فرماتے ہیں کہ ہم تمہاری نگہداشت اور رعایت اور خیال میں ذرہ برابر بھی کوتاہی نہیں کرتے. کوتاہی کے لفظ امام زمانہ کی شان کے مطابق نہیں ہیں. امام کہتے ہیں لمحے بھر بھی ہم تم سے غافل نہیں ہیں, نہ تمہارا ذکر ہماری یاد سے محو ہوتا ہے. توجہ رکھیے گا, امام کون ہے؟ امام مسلسل بتا رہا ہے کہ ہم تمہارے ساتھ, تم ہمیں بھول جاتے ہو لیکن ہم تمہیں یاد رکھتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ امام صادق کی زندگی میں کم از کم دو مرتبہ امام صادق علیہ السلام نے دو مختلف افراد کو کہا منا اہل البیت. توجہ رکھیے گا, یہ ہم اہل بیت میں سے ہے. اکثر لوگ کہتے ہیں کہ جناب مولانا ہم سید نہیں ہے, سید کا بڑا احترام ہوتا ہے. بہت اچھا, سید کا احترام ہے, اپنی جگہ ہے, لیکن سید جو ہے وہ عمل کے ذریعے سے ٹھیک ہے کہ اس کو ایک اضافی درجہ حاصل ہے کہ تم اولاد رسول سے ہو, لیکن حقیقی سید وہ ہے کہ جو در حقیقت عمل کے ذریعے سے آئمہ کی تاثیر و پیروی کرے. لہذا منا اہل البیت یہ بتا رہا ہے, یعنی یہ واقعہ, یہ دو واقعہ جو میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں, یہ بتا رہا ہے کہ اس کے لیے اہل بیت کے دائرے میں شامل ہونے کے لیے سید کا ہونا ضروری نہیں ہے. انسان اپنے عمل کے ذریعے سے اہل بیت سے نزدیک ہو سکتا ہے. اب دو واقعات ہیں. امام جا رہے تھے, یونس امام کا کوئی قریبی شخص ہے یا غلام ہے, جس کے امام نے بلایا جاؤ جلدی سے میرے گھر پر, ہم اہل بیت میں سے ایک مہمان آیا ہے. منا اہل البیت, ہم اہل بیت میں سے ایک مہمان آیا, جا کے اس کی خاطر مدارات کرو, میں آتا ہوں جب تک جو ہے مثال کے طور پر تم اس کی پذیرائی کرو, اس کے احوال پرسی کرو. یہ یونس کہتا ہے میں نے کہا یقیناً کوئی یا امام سجاد کے پوتوں میں سے کوئی ہوگا, یا کوئی بنی فاطمہ میں سے کوئی ہوگا, یا کوئی بہت ہی عالم فاضل, کوئی بہت ہی اعلیٰ شخص ہوگا, جس کے لیے امام نے کہا من اہل البیت. اب جو جا کے دیکھا تو دیکھا کہ اہل قم میں سے عیسیٰ بن عبداللہ قمی وہاں پہ موجود ہیں. یہ بڑا حیران پریشان, یعنی یہ تو مثلا نہ کوئی امام زادہ ہے, نہ کوئی سید ہے, کچھ بھی نہیں ہے. خیر اتنے میں امام آئے, امام نے اس کے چہرے پر جب یہ آثار دیکھے امام مسکرائے. امام نے کہا کہ تمہیں حیرت ہو رہی کہ میں نے اس کا من اہل البیت کیوں کہا ہے؟ اس نے کہا جی مولا. امام نے کہا اس کے عمل کی وجہ سے کہا, یقیناً امام اگر کسی کو کہ ہم اہل بیت میں سے ہیں تو یہ بلا وجہ نہیں ہے. اور پھر صرف یہ امام ہی بتانا چاہ رہا ہے کہ دیکھو ہم تمہارے عمل کی وجہ سے تمہیں اپنی نزدیکی اور قربت عطا کرنا چاہتے ہیں. چنانچہ یہ ایک امام کا عمل ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ امام چونکہ ہدایت کرنا چاہتا ہے, امام جب جانے لگا عیسیٰ بن عبداللہ قمی, امام نے بلایا ادھر آؤ میرے پاس, تم اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دو. گویا ایسا معلوم ہوتا ہے یہ شخص خود نمازی ہے, اس کے گھر والے شاید بہت زیادہ نمازی نہیں تھے. امام کا وامر اہلک بالصلاۃ, اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دو. پھر امام نے ایک دستور العمل اس کو دیا ہے, وہ میری بحث سے فی الحال خارج ہے. یہ عبداللہ ابن ابی یعفور, یہ دوسرا شخص جس کے امام صادق ہے, اس آسمان تلے کوئی شخص مجھے عبداللہ ابن یعفور سے زیادہ عزیز و محبوب نہیں ہے. کیا مقام و منزلت ہوگا کہ وہ امام کا محبوب بن جاتا ہے. یہ کون ہے؟ یہ بھی ایک شخص ہے جس کو امام کا من اہل البیت, یہ امام کے پاس آیا اور امام کے پاس آنے کا کہا کہ مولا میرے پیٹ میں شدید درد ہے, ڈاکٹر نے مجھے کہا ہے کہ شراب کا ایک چھوٹا پیالہ تم روزانہ پیو, تمہارا درد صحیح ہو جائے گا. اچھا, اس سے پہلے جب اس کی طبیعت خراب ہوئی تھی اس نے منع کیا, گھر والوں نے کہا نہیں جائز ہوتا, ڈاکٹر نے کہا ہے, اس نے پی لیا. امام نے کہا, جب یہ آیا امام کے پاس تو امام نے کہا کہ دیکھو شیطان وسوسے کرتا ہے اور وسوسے کی وجہ سے تم جتنی اس کی بات سنو گے وہ تمہیں چھوڑے گا نہیں, تمہارے پیچھے پیچھے آئے گا, لیکن اگر تم اس کو اپنی پشت دکھا دو یعنی خدا کی طرف رخ کرو اور اس کو پیٹ دکھا دو تو وہ آہستہ آہستہ تمہارا دامن چھوڑ دے گا اور وسوسہ کرے گا, نہیں جناب اس سے تو صحیح ہو جاتا ہے, اس سے صحیح ہو جاتا ہے. جیسے بہت سے لوگ ہوتے ہیں ان کے ذہنوں میں بیٹھا ہوا وسوسہ ہے کہ چائے سے سر درد صحیح ہو جاتا ہے, بہت سے لوگ ہوتے ہیں, یا پان سے, یا سگریٹ سے, مثلا جو عادتیں ہوتی ہیں وسوسے شیطانی ہیں یہ. بہرحال امام نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے حرام میں شفا نہیں رکھی ہے, جاؤ. اور اب یہ گھر پہنچا, اس کے پیٹ میں شدید درد ہے, گھر والوں نے کہا کہ وہی جو نسخہ جو ڈاکٹر نے دیا طبیب نے دیا, کہا کہ اگر تم میرا سر بھی تن سے جدا کر دو تو میں شراب نہیں پینے والا. کچھ عرصے بعد وہ صحیح ہو گیا. یہ کون ہے؟ یہ بھی امام کا ایک کون ہے, یہ چاہنے والا ہے. یا اسی طرح ایک اور شخص ہے کہ امام اپنے شیعوں کی کس طرح پذیرائی کرتے ہیں. محمد ابن زیاد سجاد ایک بہت متقی شخص ہے اور بظاہر مدینے کا رہنے والا نہیں ہے, اتنا سجدے کرنے والا تھا اس کا نام بھی سجاد پڑ گیا, اتنا عبادت گزار تھا اس کا نام سجاد پڑ گیا. یہ مدینے امام کے پاس آئے, امام کو پتہ چلا, امام نے اپنے قاصد کو بھیجا, اس سے کہو کہ ہمارے پاس آئے. آیا امام نے کہا, تم نے کہا بھائی تم یہاں پہ ہمارے پاس رکو, ہم تمہیں پسند کرتے ہیں, تم ہمارے شیعہ ہو. ایک شب مہمان رہا, اس کے بعد صبح چلا گیا. امام جب واپس آئے وہ پوچھا کہ وہ شخص کہاں ہے, پھر امام نے بلایا, کسی کو بھیج کے بلایا. یہ جو آیا تو امام نے کہا بھائی تم کیوں نہیں رکے ہمارے پاس؟ اس نے کہا مولا میں سمجھا شاید ایک شب کے لیے مجھے آپ نے بلایا. امام نے کہا نہیں, جب تک تم مدینے میں ہو ہمارے مہمان ہو. پھر امام نے کہا تم ہمارے شیعہ ہو, تمہیں کون سی غذا پسند ہے؟ اب یہ شرمانے لگا, تکلف کرنے لگا. امام کا شرماؤ نہیں, اس نے کہا مجھے دودھ گوسفند کا, بھیڑ کا پسند ہے. امام نے اپنے خادم کو حکم دیا, ہمارے گھر میں دودھ دینے والا گوسفند نہیں ہے, جاؤ بازار سے دودھ دینے والا گوسفند لاؤ, جب تک یہ ہمارا محب یہاں ہے روزانہ شیر گوسفند سے اس کی پذیرائی کرو. یہ ہے شیعہ کا مقام. دوسری طرف یعنی یہ ان افراد سے امام کی قربت و محبت کی مثالیں ہیں کہ جو در حقیقت امام سے قریب ہونا چاہتا ہے. کچھ لوگ ہیں کہ جو امام کی راہ پر نہیں ہے, امام کے مد مقابل ہے, مخالف ہے. امام کچھ عرصے کے لیے شاید 2 سال کے قریب امام کو کوفے کی طرف بلایا گیا تھا منصور دوانقی نے, رات کو امام کے گھر پہ چھاپا مارا گیا اور جاسوس اطلاع دی تھی کہ امام اسلحہ جمع کر انقلاب اور شورش کرنا چاہتے ہیں. امام کو اجازت بھی نہیں دی کہ شب خوابی کا لباس تبدیل کریں. امام کو لے جایا گیا, اس نے کہا کہ اچھے عجب, کتنا ہی عجیب ہے کہ تم ہمارے پاس رہتے وہ ہمارے ہی خلاف سازشیں کر رہے ہو اور اسلحہ جمع کر رہے. امام نے کہا جھوٹ ہے, یہ دروغ محض ہے. اس نے کہا کہ نہیں میں نہیں مان سکتا. امام نے کہا کہ شاہد لے کر آؤ. کون ہے شاہد؟ کہا کہ جاسوس کو بلایا جائے. جاسوس لے کر, اس نے پھر امام کی خدمت میں بول کر جھوٹ بولا کہ نہیں نہیں یہ تو اپنے نمبر اور اپنے درجات بڑھانے کے لیے, انعام و اکرام کے لیے. اس نے کہا میں قسم کھانے کے لیے تیار ہوں. امام نے کہا نہیں ایسے قسم نہیں کھاؤ, جیسے میں کہتا ہوں ویسے قسم کھاؤ, اور اگر تم نے یہ قسم کھا لی تو تم مر جاؤ گے اگر تم جھوٹے ہوئے. ہنسنے لگا کہ مگر موت آپ کے ہاتھ میں ہے، امام سے مقابلہ اور امام سے ٹکراؤ شوخی نہیں ہے، امام قہر خدا کا ایک، بہرحال جہاں رحمت خدا کا جلوہ ہے اسی طرح قہر خدا کا بھی جلوہ ہے، توجہ رکھیے گا۔ امام نے کہا یہ پڑھو، کیا دعا پڑھو؟ بریت من اللہ و قوتہ، میں اللہ کی قوت سے اور اللہ کے در حقیقت سلطنت اختیار سے بری ہو جاتا ہوں، باہر نکل جاتا ہوں۔ انسان اللہ کی قدرت سے باہر نکل جائے، والتجأت الى حولی و قوتی، اور میں اپنی قوت اور اپنی طاقت کی طرف متوجہ ہوں، یعنی اب میرے پاس جو پاور ہو میری اپنی ہے، اب اس سے کہا کہ تو اب تم کہو کہ جو کہہ رہے ہو کہ جعفر صادق اسلحہ جمع کرے۔ امام نے کہا دیکھو مر جاؤ گے، یہ ہنسنے لگا، مذاق۔ اب جو لوگ درباری تھے سب کے لیے بڑا چیلنج ہو گیا، بڑا یوں کہوں کہ دلچسپ معاملہ ہو گیا کہ اب کیا ہوگا، اب کیا ہوگا، جیسے ہوتا ہے نا سیاسی معاملہ میں اب کیا ہوگا۔ اس نے جیسے یہ پڑھا وہیں پہ گرا اور وہیں پہ مر گیا۔ امام کا ایک مہر و محبت، پیار اپنے شیوں سے وہ، اور اپنے مد مقابل اور امام سے ٹکرانے والوں سے، اس طریقے سے مل کے درود بھیجیے محمد و آل محمد کا۔ اس لیے امام رضا کے پاس شخص آیا، کہنے لگا مولا میں بوڑھا ہو گیا، نماز جوان پہ نہیں جا سکتا، مثلا عرض کر رہا ہوں جیسے محافل عزاداری میں نہیں جا سکتا، میں چاہتا ہوں ثواب حاصل کرو۔ امام نے کہا زیاد یہ پڑھا کرو، ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، کیوں قرآن میں جمین زیادہ آیا ہے لیکن تین مرتبہ بقول ڈاکٹر رفیع کے، تین مرتبہ قرآن کریم میں جمین اللہ کے ساتھ آیا ہے۔ ان العزت للہ جمیع، عزت جتنی بھی ہے وہ سب خدا کی ہے۔ ان القوت للہ جمیع، جتنی بھی قوت و طاقت ہے وہ سب خدا کی ہے۔ ان المکر للہ جمیع، جتنی بھی تدبیر ہیں وہ سب اللہ کے لیے ہیں اور اللہ کے لیے ہیں۔ لہذا جب اس نے کہا کہ بریت من اللہ و قوتی و التجأت الى حول و قوتی، یعنی اللہ کے مقابلے میں آ گیا، امام کے نمائندے اللہ کے نمائندے یعنی امام کے مقابلے میں آ گیا اور ختم ہو گیا۔ میرے درود بھیجیے محمد و آل محمد۔ اب یہ امام کا پیار اور عشق دیکھیں اپنے امام سے۔ ایک اور مجھے ایک واقعہ یاد آ رہا ہے، خوبصورت واقعہ۔ امام کا ایک خادم تھا جو ضعیف العمر تھا، مسن تھا، تھوڑا سا مثلا اس کی ایج زیادہ ہو گئی تھی، تو جب بھی امام مسجد تشریف لے جاتے تھے تو یہ امام کے مرکب کو، امام کی سواری کو پکڑ کے کھڑا ہوتا تھا، پہ امام آتے تھے تو اس پہ سوار ہوتے تھے، مدد کرتا تھا، امام اترتے تھے تو مدد کرتا تھا، رکھوالی کرتا تھا۔ یہ باہر کھڑا ہوا تھا، امام مسجد کے اندر تشریف فرما تھے، خراسان سے کچھ لوگ آئے امام کے شیعہ، تو انہوں نے کہا تم کون ہو؟ انہوں نے کہا امام کا خادم ہوں، اور میں امام کا خادم ہوں تو کیا کرتے ہو؟ مطلب یہ کام کرتا ہوں میں۔ تو اس نے اس زمانے میں، یعنی امام کے زمانے میں، کہا اس خراسانی نے، مرد خراسانی نے، میں تمہیں اپنی آدھی دولت دیتا ہوں، اس کو گنوائی اپنی دولت، میری دولت کتنی ہے، میری ثروت کتنی ہے، آدھی دولت دیتا ہوں، یہ پوسٹ جو ہے وہ مجھے دے دو۔ اب یہ ریٹائرڈ ہونے کی عمر میں تھا، اس نے کہا جناب گولڈن شیک ہینڈ مل رہا ہے یہاں پر اتنا زبردست قسم کا، تو کیوں نہیں لے لوں؟ اب یہ دوڑا دوڑا امام کے پاس گیا، امام اندر تشریف فرما ہے، ہاتھ اٹھایا، مولا اجازت ہے؟ امام نے کہا بتاؤ۔ مولا سے کہا مولا اگر کوئی خیر اللہ کی طرف سے ہمیں ملے تو کیا آپ اس میں رکاوٹ بنیں گے؟ امام مسکرائے، انہوں نے کہا نہ کہ رکاوٹ بنیں گے بلکہ ہم تمہیں دعا دیں گے۔ اب یہ بہت خوش ہوا بھائی، امام نے کہہ دیا نہ صرف دعا دیں گے بلکہ خوش بھی ہوں گے اور راضی بھی ہوں گے۔ امام نے کہا خراسان سے شخص آیا ہے اور اس نے کہا کہ یہ پوسٹ مجھے دے دو، میں تمہیں اپنی آدھی دولت دیتا ہوں۔ امام نے کہا تمہاری مرضی ہے، تمہارا میل و ارادہ، دو جو تم چاہو وہ کرو۔ یہ بھی خوش، امام بھی خوش ہے، یہ بھی خوش ہیں۔ چلا، امام نے بلایا، کہا کہ میری بات سنو۔ دیکھیں امام جانتا ہے، امام ہدایت کرتا ہے۔ امام نے بلایا اور کہا دیکھو جب روز قیامت ہوگا، روز قیامت کے ہول ناکیاں اور شکرات بہت زیادہ ہوں گے، اتنے زیادہ ہوں گے کہ عورتیں اپنے حمل کو گرا دیں گی، باپ بیٹے کو نہیں پہچانے گا، ماں بچوں کو نہیں پہچانے گی، بھائی بھائی سے فراری ہوگا، یوم یفر المرء من اخیہ، بھائی بھائی سے فراری ہوگا، ایک عجیب دنیا ہوگی۔ تمام انبیاء حضرت خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دامن سے متمسک ہوں گے، امیر المؤمنین دامن حضرت رسول اللہ سے متمسک ہوں گے، ہم آئمہ تارین دامن امیر المومنین سے متمسک ہوں گے، اور ہمارے شیعہ ہم سے متمسک ہوں گے۔ یعنی امام نے انڈائریکٹلی اس کو یہ کہا کہ دیکھو روز قیامت کی ہولناکیوں اور پریشانیوں میں جب کوئی نہ ملے تو اہل بیت کا دامن تھامے رہنا۔ یہ سمجھ گیا، یہ گیا واپس امام کو خدا حافظی کا، باہر کھڑا تھا، اس نے کہا تم اگر مجھے اپنی آدھی دولت بھی دے دو تب بھی میں غلامی امام صادق کا سودا نہیں کروں گا۔ خب ہم سب غلام ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، دنیا کی مختلف پیشکشیں، مختلف دل لبھانے والی جاذب اور پرکشش چیزیں آئیں گی، ہمارے ایمان کا سودا کریں گے۔ عزیزانی گرامی، ہم کتنا قائم رہتے ہیں اس ولایت پر، محبت پر، یہ ہمارا امتحان۔ دوسرا جو امام کا نقطہ ہے اور ہدایت ہے وہ ہے اعتقادی، عقائدی، آئیڈیالوجی۔ امام کے زمانے میں اہل سنت کی چاروں فقہ اپنے عروج پہ پہنچی ہیں۔ امام صادق کے زمانے میں بنو امیہ ختم ہو کے بنو عباس آ رہے ہیں تو ان کی آئیڈیالوجی اور فکر، اور پھر بنو امیہ کے زمانے میں جو آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ جو سلسلہ کھول دیا گیا تھا کہ جو مذہب آئے، جو شخص آئے، وہ مثال کے طور پر اپنی ترویج و اشاعت کرے، اس کی وجہ سے بہت ساری غلط فکریں اور آئیڈیالوجی اور نظریات جو اسلام میں مخلوط ہوتے جا رہے تھے، یہاں پر امام ایک محافظ دین و شریعت ہے، اس کی ذمہ داری ہے۔ لہذا ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ اپنے عقیدے کی حفاظت کے لیے، آپ یہی دیکھیے دعا عدیلہ کیا ہے، دعا نہیں ہے صرف، در حقیقت ایک ٹیچنگ ہے امام کی کہ اپنے عقائد کو محفوظ رکھو۔ یہی شہر رہ میں جو شاہ عبدالعظیم حسنی ہیں، یہ امام زادے ہیں، امام کے تربیت یافتہ ہیں، امام کے شاگرد ہیں، لیکن امام کی خدمت میں جاتے ہیں اور اپنے عقائد پیش کرتے ہیں، مولا یہ میرا عقیدہ ہے، کیا یہ درست ہے، امام تائید فرماتے ہیں، اس کی صحت پر امضا فرماتے ہیں۔ اور اس طریقے سے کہنے کا مقصد یہ کہ اپنے عقائد کے لیے، اپنے بچوں کے عقائد کے لیے ہمیں متوجہ رہنا چاہیے۔ امام کا در حقیقت یوں کہوں کہ ایک نصیحت ہے ہمارے لیے کہ دنیا میں گم نہیں ہو جانا، خصوصاً والدین جو کمانے والے ہیں، وہ اتنا کمانے میں محو ہو جاتے ہیں کہ اپنی اولاد اور بچوں اور ان کی اسٹڈی اور ان کی جو ثقافت بنتی جا رہی ہے اس سے غافل ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ بقول میں ہمیشہ ایک جملہ کہتا ہوں کہ وہ اے ٹی ایم کارڈ ہوتے ہیں بہت اچھا، بہت اے ٹی ایم کارڈ کو جب ڈالی ہے اب فوراً پیسے دے دے گا، باپ آج کا اے ٹی ایم کارڈ ہے۔ امام کہتے ہیں نہیں، تمہیں صرف اے ٹی ایم کارڈ نہیں ہونا چاہیے بلکہ تمہیں محافظ و نگہبان بھی ہونا چاہیے۔ مل کے درود بھیجیے محمد والے محمد کا۔ تیسری نصیحت، تیسرا میدان جس میں امام ہماری رہنمائی کر رہے ہیں وہ ہے اخلاقی میدان۔ کسی موقع پہ کسی نے کہا کہ نماز خاص موقع پہ فرض ہے، روزہ خاص زمانے فرض ہے، حج زندگی میں ایک بار، اس کی اپنی شرائط ہیں، زکاۃ و خمس اپنے اپنے شرائط پر، امر بالمعروف اپنی شرائط کے حساب سے واجب ہے، لیکن ایک ایسی چیز بھی واجب ہے جو 24 گھنٹے ہیں، ان سے پوچھا وہ کیا کہلیں گے، وہ اخلاقیات ہیں، اخلاقیات ہیں۔ اب آپ دیکھیں امام مدینہ میں ہیں، ایک نوجوان آتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ مولا میں پہلے مسلمان نہیں تھا، مسلمان ہوں اور آپ کے دین و مذہب پر ہوں۔ امام نے کہا پہلے تم کیا تھے؟ انہوں نے کہا میں عیسائی یا مسیحی تھا۔ امام نے کہا اچھا تو یہ بتاؤ کہ تم نے یہ مذہب جعفری کیوں اختیار کیا؟ اس سے کہ میں نے قرآن پڑھا، قرآن میں سورہ شورا کی آیت نمبر 53 ہے کہ وما کنت تدری مل کتاب، پوری آیت نہیں پڑھی میں نے، ایک حصہ پڑھا ہے، اے رسول تم نہیں جانتے تھے اس کتاب کے نازل ہونے سے پہلے کہ یہ کتاب کیا ہے، اس کتاب کے مندرجات و مضامین کیا ہیں؟ تو میں نے جب تحقیق کی، اسی طریقے سے آیت اللہ جہرمی، آیت اللہ صافی کے جو داماد ہیں، انہوں نے کتاب لکھی ہے جاذبہائے قرآن، قرآن کی پرکشش باتیں، یعنی وہ آیات جمع کی ہیں جن آیات، ایک آیت کو پڑھ کر لوگ مسلمان یا شیعہ ہو گئے، ایک آیت کو پڑھ کر۔ ایک بہت بڑا مفکر تھا، عیسائی تھا، اس نے پوچھا تم مسلمان کیوں ہوئے؟ اس نے کہا بلا قادرین علی ان نسوی بنانہ، قرآن نے کہا کہ ہم ان کے پور بنانے والے ہیں۔ 1400 سال پہلے کون یہ علم دینے والا تھا رسول اللہ کو؟ کون بتانے والا تھا کہ یہ پور ہوتے ہیں، یہ پور جو ہیں یہ الگ الگ ہوتے ہیں؟ یعنی کوئی مرکز و منبع تھا، کوئی سینٹر تھا جہاں سے یہ ہدایت نازل ہو رہی تھی، میں مسلمان ہوا. یہ شخص کہتا ہے، یہ مسیحی نوجوان، عیسائی نوجوان کہتا ہے کہ میں بھی مسلمان ہو گیا. امام نے کہا کون سی آیت؟ سورہ شورا کی آیت نمبر 53، وما کنت تدری ما الکتاب. میں نے دیکھا کہ یہ دین و مذہب جو رسول اللہ لائے ہیں، آپ کے آئین میں برحق لائے ہیں، یہ برحق مذہب ہے، لہذا میں مسلمان ہو گیا. اس نے کہا لیکن مولا میرے ماں باپ جو ہیں وہ ابھی تک عیسائی ہیں اور میں ان کے ساتھ کیا کروں، کیسے زندگی بسر کروں؟ امام نے کہا وہ خنزیر یا شراب تو نوش نہیں کرتے ہیں. انہوں نے کہا نہیں. انہوں نے کہا جاؤ زندگی میں ان کا اچھا سلوک کرو، اخلاقیات کے ساتھ معروف طریقے سے ان کا ساتھ دو. اب یہ گھر پہنچا، گھر پہنچنے کے بعد امام کی زیارت اور امام کی ہدایت کے تحت آ کر زیادہ اپنے والدین کی خدمت کرنے لگا. ماں چونکہ بچوں سے قریب ہوتی ہے، پہچان گئی کہ اس کا رویہ جو ہے وہ پہلے سے تبدیل ہے. پوچھا بیٹا یہ تمہارا رویہ تبدیل ہو گیا ہے، آخر کیا وجہ ہے؟ اس نے کہا کہ والدہ آپ کو پتہ ہے کہ میں نے مسلمان ہو گیا ہوں، مذہب جعفری اختیار کیا ہے، اور میرے امام نے مجھے حکم دیا کہ اپنے والدین کے ساتھ نیک سلوک کرو. تو اس نے کہا کہ بیٹا یہ کیسا امام ہے تمہارا کہ جو ہم عیسائیوں سے جو اس کے مذہب اور ملت پہ نہیں ہیں، اس کے آئین پہ نہیں ہیں، ہمیں ہم سے خوش اخلاقی قوم دیتا ہے، بتاؤ کہ وہ در حقیقت دین کیا ہے، میں بھی اس کے دین میں آنا چاہتی ہوں، کلمہ شہادتین پڑھا ہوں، مسلمان ہو گئی. اب ظہر کے سے پہلے یہ مسلمان ہوئی ہے، ظہر کے وقت آیا، بیٹے نے کہا والدہ گرامی نماز کا وقت ہے. نماز کیا ہوتی ہے بیٹا؟ وضو ایسے کرتے ہیں، میں آپ کو بتاتا جاتا ہوں، آپ پڑھتی جائیں. ماں کو نماز پڑھائی، عصر کا وقت آیا، پھر عصر کی نماز پڑھائی. والدہ گرامی عصر کا وقت ہے، عصر کی نماز جیسے اس نے سکھائی اپنی والدہ کو جس طریقے سے پڑھی. نماز مغرب کا وقت آیا، ایدان گرامی اس اخلاق کی وجہ سے دیکھیں کیا ہوا، نماز مغرب پڑھی. عشاء کا وقت آیا، عشاء کی چار رکعت پڑھی. اس مؤمنہ و مسلمہ نو کے نام اعمال میں کل 15 رکعت تھی، اور اس 15 رکعت کے ساتھ وہ راہی جنت ہوئی امام کی تعلیمات کی وجہ سے. جیسے میں نے کہا تھا نا امام نور ہے، اور صرف امام نور نہیں، امام سے منسوب چیزیں نور ہیں. جناب زہرہ کی چادر جو گروی رکھی گئی تھی کسی یہودی کے پاس، رات میں یہودی اٹھتا ہے دیکھتا ہے کہ کمرے سے نور نکل رہا ہے، جا کے دیکھا تو دیکھا چادر سے نور ساتھ ہو رہا ہے. یعنی صرف اہل بیت نور نہیں ہے، جناب زہرہ کی چادر نور ہے. 80 سے زیادہ افراد یہودی مسلمان ہو گئے. خب یہ نور ہیں، طرح ان سے متعلق چیزیں نور ہیں. خود سر امام حسین کو جب یہ یزیدی لے جا رہے تھے، ایک جگہ رکھا گیا تھا تشت میں، تو اس معبد کے جو عبادت کرنے والا تھا اس نے کہا یہ سر مجھے دے دو. رات میں جب نور نکلا تو اس نے اس سر کو دھویا، اٹھایا اور دیکھا کہ اس سے نور ساتھ ہو رہا ہے اور ملائکہ کی تسبیح کی آواز آ رہی ہے. یعنی اہل بیت نور ہیں، یعنی وہ ہدایت کرتے ہیں، ان کا جسم ان سے متعلق چیزیں. امام در حقیقت اس طریقے سے اپنے شیعوں کو حکم دینے کے اخلاقیات کے ذریعے سے در حقیقت انسان جو ہے وہ ہماری تعلیمات کو پھیلائے. اور امام کی یہ کہا یا معاشر الشیعہ کونوا لنا زینا ولا تکون علینا شینا، کہ ہمارے لیے زینت کا سبب بنو، ہمارے لیے بدنامی کا سبب نہ ہونا. مل کے درود دیجیے محمد و آل محمد. پانچویں چیز جو امام کا پانچواں میدان ہمیں نظر آتا ہے وہ یہ ہے کہ معاشرتی طور پہ شیعوں کو ایک دوسرے کا ہمدرد بنانا، ہمدرد اور ہم دل بنانا، کہ ایک دوسرے کا احساس کریں. اس لیے امام نے کہا کہ ان شیعہ یا الفون و یؤلفون، ہمارے شیعہ خود بھی باہم شیر و شکر ہوتے ہیں، اور کوئی ان سے شیر و شکر ہونا چاہے تو وہ بھی دوسروں کی غلطی بھلا کر شیر و شکر ہو جاتے ہیں. خاندانوں میں، دوستوں میں، ملنے جلنے والوں میں، ہمسایوں میں چھوٹی موٹی باتیں ہوتی رہتی ہیں، درگزر کرنا سیکھیں عزیزان گرامی. خود امام کی تعلیمات میں سے ایک شخص آگے امام کو برا بھلا کہتا ہے، آئمہ کی زندگی میں کثرت سے واقعات ہیں، امام خاموش رہے، گھر جا کر کچھ رقم اپنے غلام کے ذریعے سے اس کو بھیجوائی کہ جاؤ اس کو دیکھو کہ شاید اس کو ضرورت ہو. نہ یہ کہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ امام کوئی مثلا اثر ڈالنا چاہتے ہیں کہ دیکھو ہم ایسے ہیں، نہیں. امام کی اخلاقی تعلیمات سب کے لیے تھیں. وہ خود چل کر آئے امام کے اور شرمندہ ہوا اور کہا کہ مولا ہم شرمندہ ہیں، ہم آپ کو نہیں پہچان سکے. ایسے کثرت کے ساتھ واقعات موجود ہیں. امام نے کہا ہمارے شیعہ باہم شیر و شکر ہوتے ہیں، اور شیر و شکر ہونے میں بھی دیر نہیں لگاتے. ایک شخص آیا امام کے پاس، کہہ لیں کہ مولا میری بیوی بہت بد زبان ہے، بہت بد زبان ہے حد سے زیادہ. امام نے کہا اچھا ایسا کرو اس کو میرے پاس لے کر آؤ، میں نصیحت کرتا ہوں شاید میری نصیحت کارگر ہو جائے. وہ اپنی زوجہ کو ساتھ لے کے آیا. اب امام نے نصیحت کرنے شروع کی، اس نے امام کو برا بھلا کہنا ہے، قاتلک اللہ، اللہ آپ کو نابود کرے. اتنی بد اخلاق تھی، اتنی بد اخلاق تھی کہ امام کی نصیحت کارگر نہیں ہوئی، باہر چلی گئی. یہ بھی جانے لگا امام کے پاس دوبارہ آیا، ان کا مولا مجھے معاف کر دیں. امام نے کوئی مسئلہ نہیں، لیکن اس کی بد اخلاقی کی وجہ سے اس کی عمر بہت زیادہ کوہتا ہو گئی ہے، بہت چھوٹی ہو گئی ہے. تیسرے دن یہ شخص آیا، اس کی بیوی کا انتقال ہو گیا. دیکھیں امام بتانا، جب بد اخلاقی کی وجہ سے انسان کی عمر دن کوہتا ہو جائے. شہر اگر آباد ہوتے ہیں رزق میں وسعت ملتی ہے، یہ اخلاق اور نیت کی پاکیزگی کی وجہ سے ہے. یہ امام اپنے شیعوں کو بتا رہے کہ ہمارا اخلاق، ہمارا بیہیویئر، ہمارا برتاؤ کیسا ہونا چاہیے. ہر خاندان میں، ہر جگہ، ہر مقام پر جو ہے وہ ناچاکیاں ہوتی ہیں، اونچ نیچ ہوتی ہے، گلے شکوے ہو جاتے ہیں، در گزر کرنا سیکھیں. اسی لیے امام علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ثلاثۃ توجب المحبۃ، تین چیزیں ہیں جو محبت کا سبب بنتی ہیں، تین چیزیں محبت لے کے آتی ہیں. پہلی چیز کیا ہے؟ الدین والتواضع، یعنی انکساری، والبذل، یعنی خرچ کرنا. اور یہ تین چیزیں ایسی ہیں کہ جو کینہ لے کر آتی ہیں. ثلاثۃ توجب البغضاء، کینہ لے کے، النفاق یعنی منافقت، الظلم، والعجب یعنی خود پسندی. اور ایک روایت میں نے دیکھی کہ جس میں ہے کہ اگر کوئی شخص اذان اور اقامت کے درمیان سجدہ کرے اور یہ دعا پڑھے تو اللہ تعالیٰ اس کی محبت کو لوگوں کے دلوں میں ڈال دیتا ہے. اس سجدہ کرنے میں کیا ہے؟ ادھر اذان ختم ہوئی، اقامت مولانا کہہ رہے ہیں، آپ سجدے میں چلے جائیں اور کیا پڑھیں؟ سجد تو مل کے درود بھیجیے محمد والے محمد کا. ایک اور درود بھیجیے محمد والے محمد. سجدت لک یا رب خاضعا خاشعا ذلیلا، تین جملے. سجدت لک یا رب، بہت آسان، خاشعا خاضعا خاشعا و ذلیلا، خاضع اور خوشی اور ذلیل ہو کے. خدا کہتا ہے کہ میں اس کی محبت کو لوگوں کے دلوں میں ڈال دیتا ہوں. امام صادق علیہ السلام اپنے زمانے میں مفضل کے ذریعے سے ایک رقم مخصوص کی تھی تاکہ جو خاندانوں میں، فیملیز میں جھگڑے ہو جاتے ہیں ان کو دور کیا جائے. امام چاہتے تھے کہ ہمارے شیعہ، ان کے گھر ایک آئیڈیل گھر ہوں، وہاں پر لڑائی، جھگڑے، بد اخلاقی نہ ہو. اور یہی وجہ کہ امام کے پاس کچھ لوگ آئے، انہوں نے کہا ہم آپ کے خاص شیعہ ہیں، فلاں علاقے سے آئے. امام نے کہا پہلے دو سوالوں کے جواب دو. امام نے دو سوال کیے. پہلا سوال یہ کہ کیف اعادت و اغنیاء اہم الفقراء، وہ جو شیعہ ہونے کا دعویٰ کر رہے ہیں ان کے اغنیاء اور دولت مند افراد اپنے فقیروں کے ساتھ کیسا سلوک کرتے ہیں. دوسرا فرمایا کیف اصلت و اغنیاء اہم فقراء اہم، فرمایا کہ کیا اس علاقے کے شیعہ جو شیعہ ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں اپنے فقیر افراد سے صلہ رحم کرتے ہیں، ان کے پاس جاتے ہیں، ان کی رسیدگی کرتے ہیں، ان کے احوال پرسی کرتے ہیں؟ انہوں نے کہا نہیں. امام نے کہا پھر وہ ہمارے شیعہ نہیں ہیں. اس طریقے سے پیار و محبت کو امام جو ہے وہ در حقیقت بڑھانا چاہتے ہیں. چھٹا نقطہ جو ہمیں ملتا ہے وہ یہ ہے کہ امام کے زمانے مختلف فرقے پیدا ہوئے تھے، ان میں سے ایک فرقہ مرجئہ تھا. مرجئہ کون ہے؟ کہ جو ایمان کہتے ہیں، ایمان دل میں رکھنا ضروری ہے، عمل کافی نہیں ہے، عمل کی ضرورت کوئی نہیں ہے. یعنی ہم جو ہیں وہ اللہ سے امید رکھتے ہیں. آج بھی آپ دیکھیں گے ایسی پوسٹیں اور ایسی سوشل میڈیا پہ چیزیں آپ کو ملیں گی، اللہ بہت رحمان الرحیم معاف کر دے گا. مرجئہ کون تھے؟ اس لیے امام نے فرمایا کہ خود ملعون ملعون من قال ایمان بلا عمل، کہ ملعون ہے، لعنت شدہ ہے وہ شخص کہ جو یہ کہے ایمان بہت اچھا ہے لیکن عمل کے بغیر. یہ مرجئہ کا عقیدہ تھا اور یہ ماشاءاللہ سے ہمارے معاشرے میں بکثرت پایا جاتا ہے. اللہ سے امید ہے، نرجو من اللہ. امام کے پاس آئے کچھ لوگ ہیں جو ہم اپنے شیعوں کے دعویٰ کرتے ہیں. امام نے کہا کہ وہ ہماری اور اللہ کی اطاعت کرتے ہیں، جب ہم ان کو کہا کہ نہیں کہا کہ جب ہم ان کو نصیحت کرتے ہو کہتے نرجو اللہ، ہم اللہ سے امید ہے کہ وہ ہمیں معاف کر دے گا، اللہ کی رحمت بہت ہوگی. یہ افراد و تفرید جو معاشرے میں نظر آ رہا ہے عزیز نے گرامی یاد رکھیے گا، لہذا اس طرف ہماری توجہ ہونی چاہیے. اور آخری نقطہ آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ واجبات کی ادائیگی پر امام نے بہت زور دیا ہے. امام کا آخری جملہ جو امام نے اپنے تمام گھر والوں کو جمع کر کے بلایا، لا تنالو شفاعتنا من استخف بصلاته، یہ دوسری عبارتیں بھی موجود ہیں اس سے چھوٹی، امام فرمایا ہماری ولایت اور روز قیامت ہماری نجات اس شخص تک نہیں پہنچے گی جو نماز کو ہلکا سمجھتا ہے، بے وزن سمجھتا ہے، سبک سمجھتا ہے، پڑھتا ہے غافل دل سے پڑھتا ہے، لیٹ پڑھتا ہے، توجہ نہیں کرتا. نہ پڑھنے والے کی بات ہو کی نہیں، جو پڑھ رہا ہے اس کی بھی بات کی امام نے. بہر صرف یہاں پر میں 10 فوائد ہیں جو امام نے فرمایا. امام نے فرمایا کہ نماز کی 10 فوائد، زین الوجہ چہرے کی زینت ہے، نور القلب دل کا نور ہے، راحت البدن بدن کی راحت و آسانی ہے، انس القبور قبر کا مؤنس اور غمخوار تمہاری نماز ہے، 5 منزل الرحمہ رحمت الہی کے نازل ہونے کا سبب نماز ہے، 6 فرض مصباح السماء آسمان کا چراغ ہے. روایت ملتا ہے جن گھروں میں نماز اور رات کی نمازیں پڑھی جاتی ہیں وہ گھر اہل آسمان کے لیے ایسے چمکتے ہیں جیسے اہل زمین کے لیے ستارے. 7 کیا، ثقل المیزان ترازو کا سب سے بڑا وزن جو ہے وہ نماز ہے. 8 مرضات الرب خدا کی مرضی اس میں ہے. 9 سمن الجنہ جنت کی قیمت و کنجی ہے. 10 حجاب من النار اور آخرت کے عذاب جہنم سے نجات اس سے پر ہے. یہ امام کی تعلیمات ہیں عزیز نگر. آخر میں میں صرف 2-3 نقطے بہت تیزی سے عرض کروں گا کہ افراط و تفریح جو ہے وہ ہمیں جو نظر آتا ہے خواہ وہ کسی بھی شکل میں ہو وہ درست نہیں ہے. ابھی ایک خطیب کا بیان سننے کو ملا جنہوں نے ایک شہر میں کور کمانڈر کے گھر کے جلانے کو جناب زہرا کے گھر کے جلانے سے تشبیہ دی ہے. اللہ اکبر. خب ٹھیک ہے، آپ کا ایک مسلک ہے، آپ کی ایک فکر ہے، آپ کی ایک آئیڈیالوجی ہے، فبیہ، آپ کو مبارک ہو، کوئی مسئلہ نہیں ہے. آپ کو مجھ سے اختلاف کا حق ہے، مجھے آپ سے اختلاف ہے، لیکن مسلمات دین خدا، مسلمات شریعت محمدی، مسلمات مکتب تشیع کا مذاق تو نہ اڑائیں کہ جناب وہ پتھر بھی پھینک دے، یعنی آپ کا پتھر پھینکنا اور انڈیا کا ایٹم بم پھینکنا، الفاظ ان کے یہ تھے، انڈیا اگر ایٹم بم پھینکے اور ایک پاکستانی پتھر پھینکے دونوں برابر ہیں. جیسا کہ حضرت زہرا کے گھر پر کسی نے کہا دھمکی دی، کسی نے کہا پتھر مارا، کسی نے کہا گھر جلایا، مختلف آوازیں ہیں، مختلف قول و قیل ہے. انہوں نے کہا نہ بھی ہو، جو بھی تھا جیسا بھی تھا بقول ان کے، انہوں نے کہا وہ سب صحیح ہیں، بہرحال جو بھی تھا وہ قابل مذمت ہے. یعنی دونوں کو لا کر ایک جگہ کھڑا کر دیا. ان خطیب محترم سے میری درخواست ہے، میری آواز اگر پہنچے ان تک، خدا را اس طریقے سے نہ اپنا مذاق اڑائیں نہ مذہب تشیع کو مذاق بنائیں. کبھی فوجی جمہوریت کا راہ گلا پا جاتا ہے، کبھی جو ہے کسی اور طریقے سے دین کا مذاق اڑایا جاتا ہے، کبھی امام خمینی کے فتووں کا مذاق اڑایا جاتا ہے، وہ نہیں تو ان کے شاگرد، اور کسی نہ کسی طریقے سے نماز جمعہ کے لیے انقلاب اسلامی کا مذاق اڑایا جاتا ہے، انقلاب اسلامی کے موقف کا مذاق اڑایا جاتا ہے. اصل تعجب ہے کہ کیسے لوگ جو ہیں وہ اس طرح آ کر دریدہ دہنی کرتے ہیں اور پھر جو منہ میں آتا ہے اور گفتگو کرتے ہیں اور پھر جگ ہسائی کا سبب بنتے ہیں. دوسری بات یہ کہ ہمارے یہ بیان دیے گئے مختلف، خوب ہم پاکستانی ہیں، ہمیں پاکستان میں رہنا ہے، ہمیں پاکستان سے محبت ہے، پاکستان ہمارا وطن ہے، لہذا ہمیں اس کی مٹی سے محبت ہونی چاہیے، اور ہے ایک عقلی قاعدہ یہ ہے، اور ہمیں اپنی فوج سے بھی محبت ہے. اور لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو بیان بازی، معذرت کے ساتھ بعض علماء کے بیان سمجھ میں آئے کہ جلاؤ گھراؤ کی اجازت کسی کو نہیں ہے، یہ کلی اور مطلق بیان، یہ کس کو خوش کرنا چاہتے ہیں آپ؟ معذرت کے ساتھ دونوں طرف کے افراد خوش ہو جائیں، جلاؤ گھراؤ کی مذمت بھی ہو جائے اور وہ بڑے جو صاحبان اقتدار ہیں ہمارے وہ بھی خوش ہو جائیں, جلاؤ گھراؤ کی جیسے کہ خوب جلاؤ بتائیں کس نے جلاؤ گھراؤ کیا. یہ کلی بیان بازی, اس سے آپ دونوں طرف کو خوش کرنا چاہتے ہیں. یہ ہمارے بعض بزرگ علماء کی طرف سے ہیں, معذرت کے ساتھ, اختلاف کا حق ہے, تقدس احترام اپنی جگہ ہے, اس سے کوئی صرف نظر نہیں ہے. لیکن دیکھیں کہ آپ ایک طرف آپ یہ کہتے ہیں کہ جی ایچ کیو پہ حملہ نہیں ہونا چاہیے, جی ایچ کیو آپ کے حساس ترین مراکز حملہ ہوتا ہے, کارساز بیس پہ حملہ ہوا, کئی بیسز پہ حملہ ہوا, کراچی ایئرپورٹ پہ حملہ ہوا, کیا ہوا آخر میں؟ سب کو لے دے کے معاف کر کے چھٹی کر کے کلین چٹ دے کے کلیئر کر دیا. آخر اتنا آپ کا حساس ادارہ تھا تو اس کی سیکیورٹی کہاں تھی؟ یہ سب جوڈیشنل طریقے سے حل ہونے چاہیے مسائل. ہمیں اپنی فوج پہ اعتماد ہے, لیکن فوج یا ہمارے مقتدر ادھر مقدس گائے نہیں ہیں, توجہ رکھیے گا. لہذا آج جو کچھ ہو رہا ہے پاکستان میں, کھلبلی ہے پاکستان میں, بے چینی ہے, در حقیقت اس کی طرف ہماری پاک فوج کو سوچنا چاہیے کہ ایسے حالات کیوں رونما ہوئے ہیں کہ جس کی وجہ سے یہ صورتحال سامنے آئی ہے. میں بہت سارے سیاسی مسائل کو یہ ڈسکس نہیں کر رہا ہوں, لیکن میں فوج کے جو چیف ہیں ان کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئیں اور ایک نئے پاکستان کی بنیاد رکھیں. ٹھیک ہے, جو کچھ ہوا ہمیں افسوس ہے, ایک غم و غصے کا اظہار تھا جو غلط طریقے سے آیا اور پھر لوگوں نے اس کا اعتراف بھی کیا اور اپنی ایکسکیوز بھی پیش کی, اپنی عذرخواہی بھی پیش کی. خوب آپ نے ان کا سافٹ ویئر اپ ڈیٹ کیا, وہ آئے انہوں نے ایکسکیوز کی کہ ہمیں افسوس ہے. آپ ایک اور قدم آگے بڑھیے پاکستان کو اس خانہ جنگی سے نجات دینے کے لیے. آپ آئیے کہ سب سے عہد لیجیے جو شریک تھے اور عام معافی کا اعلان کیجیے کہ ہم پاکستان کی سرحدوں کے محافظ ہیں, ہم پاکستان کو خانہ جنگی سے نجات دینے اور سیاسی جو کھلبلی مچی ہوئی ہے اس سے پاکستان کو نجات دینے کے لیے ہم عام معافی کا اعلان کرتے ہیں, مگر ان سے عہد و تعہد لیتے ہیں کہ وہ آئندہ کام نہیں کریں گے. یہ ایک نئے پاکستان کی بنیاد ہوگی. لیکن دوسری طرف پاک فوج کو سوچنا ہوگا, سمجھنا ہوگا کہ جو سرحدوں کی نگہبانی ہے, جو جغرافیائی سرحدوں کی نگہبانی ہے, وہ آپ کا اصل کام ہے. آپ کو اسی طریقے سے جو ہے وہ اپنے کردار کو پیش کیا جانا چاہیے. لہذا عزیزان گرامی, اور ایک اور نقطہ عرض کروں کہ ہم لا تعلق نہیں رہ سکتے پاکستانی سیاست, چاہیں نہ چاہیں ہم کہیں نہ کہیں اس پاکستانی سیاست میں دخیل ہیں, کسی حوال, چاہے وہ فکری حوالے سے ہو چاہے وہ عملی حوالے سے ہو, ہم لا تعلق نہیں رہ سکتے. ہم یہ نہیں کہہ سکتے جناب لا تعلق رہ جائیں گے, 5-6 کروڑ شیعہ جو ہیں یہ ایک طرف ہو جائیں, جو ہو رہا ہے ہونے تو نہیں. نہ عقل اس بات کی اجازت دیتی ہے, نہ فطرت سلیم اس بات کی اجازت دیتی ہے, اور نہ ہی اگر استطاع کیا جائے تو آپ کے مراجع اس بات کی اجازت دیتے ہیں. یاد رکھیے گا, عملی طور پہ آپ کس کے ساتھ ہیں کس کے ساتھ نہیں, وہ آپ کا مسئلہ ہے, وہ آپ روز قیامت جواب دیں گے. یعنی یہ یاد رکھیے گا, جس طرح میں اپنی نماز کا, اپنے وضو کا, اپنی عبادت و مناسب کا جواب دے ہوں, اسی طریقے سے میں اپنے سوشل میڈیا کا جواب دے ہوں کہ میں نے یہ پوسٹ کیوں کی, میں نے یہ چیز لائک کیوں کی, میں نے یہ فارورڈ کیوں کی, میں نے فلاں کی حمایت کیوں کی. روز قیامت میرے پاس جواب ہونا چاہیے, میں نے فلاں کی زندہ باد کیوں کہا, میں نے فلاں مردہ باد کیوں کہا, جواب ہونا چاہیے. لہذا ہم لا تعلق نہیں رہ سکتے, یہ 5-6 کروڑ افراد کو ہم لا تعلق نہیں کہہ سکتے کہ آپ لا تعلق ہو جائیں. ایسا ضروری ہے کہ ہمیں کہیں نہ کہیں اپنا مثبت کردار ادا کرنا ہوگا. اس بنا پر یہ جو میں عرض کر رہا ہوں یہ ایک ظریف نقطہ ہے. معمولاً لوگ گھبراتے ہیں اور کہتے ہیں جناب یہ نہیں ہونا چاہیے. لہذا ان حالات میں مثال دی جاتی ہے بنو امیہ اور بنو عباس کی. امام صادق نے بھی بنو امیہ کی طرف سے, بنو عباس کی طرف, بنو عباس کی طرف سے جو خط آیا تھا اس کو جلا دیا تھا. امام نے کہا یہ میرا جواب ہے. بنو امیہ ختم ہو رہے تھے, منقرض ہو رہے تھے, نسل ختم ہو رہی تھی, حکومت ختم ہو رہی تھی, بنو عباس آ رہے تھے اور اہل بیت کے نام پہ آ رہے تھے کہ ہم ان کا غم منائیں گے, ہم ان کے قاتلوں کو برس. امام نے کہا کہ نہیں. یاد رکھیے کہ دیکھیں میرا تجزیہ یہ ہے, اختلاف کا حق سب کو ہو سکتا ہے. امام جعفر صادق کے زمانے کے سیاسی حالات, بنو امیہ اور بنو عباس کے حالات اور اس زمانے کے سیاسی حالات یاد رکھیں بہت مختلف ہیں. اصول ہمیں وہیں سے ملیں گے, ہدایت وہیں سے ملے گی, لیکن ہمیں کس کا ساتھ دینا ہے, کس کا ساتھ. کوئی مثال کے طور پر مسلم لیگ کا ساتھ دیتا ہے, خب اس کو روز قیامت جواب دینا ہوگا. کوئی اگر کسی اور پارٹی کے ساتھ دے تو روز قائم تو اسے جواب دینا ہوگا. توجہ رکھیے گا, یہ کھینچتان کی سیاست, یہ لان تان کی سیاست, یہ ایک دوسرے کو بد و بیرا کہنے کی سیاست یہ نہیں ہونی چاہیے. ٹھیک ہے, آپ کا حق ہے, آپ کیجیے. ہاں دلیل دیجئے, دلیل دے کے آپ ختم. ٹھیک ہے, لیکن یہ کہنا کہ جناب آپ حق پر نہیں ہیں, ہم حق پر ہوں, آپ باطل پر, جیسے کہ ہو رہا ہے. ایک متشدد گروہ ہے کہ جو اپنے خلاف کوئی بات سننا نہیں چاہتا, جو کمنٹ ڈالیں گے ڈیلیٹ کر دیا جائے گا, پورا راشن پانی لے کے پانی پت کی تیسری لڑائی لڑنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. ایک ایسے متشدد گروہ ہے, یوٹیوب نے چینل ہس پروا رہے ہیں, فیس بک بند کروا رہے ہیں, چونکہ ان کے خلاف بات کی جا رہی ہے. لہذا اختلاف کا حق سب کو ہے, اور ہمیں جو ہے وہ اپنا ایک کردار ادا کرنا چاہیے. ہم بری الذمہ نہیں ہو سکتے کہہ کے جناب امام صادق کے زمانے کے حالات, اس زمانے کے حالات امام اپنے شیعوں کو بچا رہے ہیں, امام ہدایت کر رہے ہیں. اس زمانے کے سیاسی حالات, اس زمانے کے سیاسی حالات, دعوت وقت میں گنجائش نہیں کہ میں موازنہ پیش کروں, میں کیوں کہہ رہا ہوں, میرے اس بات کے پیچھے کیا دلیل ہے کہ کیوں مختلف ہیں اس زمانے کے حالات. لہذا کہتے ہیں کہ جناب ہمیں کسی کے ساتھ نہیں دینا چاہیے, نہ ان کا نہ ان کا, نہیں غلط ہے یہ. دیکھیں آپ کہ آپ روز قیامت آپ سے یہ پوچھا جائے گا کہ حق کہاں تھا, تعلیمات ائمہ کی روشنی میں حق کہاں تھا, آپ ساتھ دیجیے. لہذا یہ کہنا کہ جناب امام نے چونکہ ساتھ نہیں دیا ہم بھی ساتھ نہیں دیں گے, نہیں. اس لیے میں نے کہا کہ حالات فرق کرتے ہیں, حالات مختلف ہیں دونوں کے. لہذا تیسری بات یہ کہ نہ چاہتے بھی میں چاہتا ہوں کہ بہرحال تذکرہ کروں, تاکہ جو ہے وہ سیاستدان پاکستان کے, پاکستانی سیاست میں جو پاکستانی سیاست مربع بن گئی ہے, مکر فریب تزویر جھوٹ فریب دغا لوٹنا کھسوٹنا اور اپنے بینک بیلنس بھر کر رفو چکر ہو جانا, یہ ہماری سیاست ہوگی. جس کو امام خمینی کے پاس جب آیا تھا ساواک کا اور شاہ کا نمائندہ, کہا کہ قبلہ آپ بہت مقدس عالم دین ہیں, آپ کا سیاست میں. امام نے کہا تم جس کو سیاست کہتے ہو ہم اس سیاست میں پہلے ہی سے دور ہیں, ہم تو اس سیاست کی بات کرتے ہیں جو اہل بیت جن کے انتم ساست و لباد کرنے والے تھے, ہم تو اس سیاست کی بات کرتے ہیں جو نظام ولایت فقیہ کے تحت زمانہ غیبت کبریٰ میں اللہ تعالیٰ نے زمانہ غیبت میں فقہا کے سپرد کیا, ہم اس سیاست کی بات کرتے ہیں. تم جس سیاست کی بات کرتے ہو ہم اس سے پہلے ہی مختلف. موجودہ جو سیاستدان ہیں ان میں عمران خان ممکن ہے 20 سال کے بعد یہ بھی ایک فرعون بن جائے, جو بقیہ فرعون ہیں یہ فرعونیات ہیں, یہ فرعونیے ہیں, ان کی فرعونیت کھل کے سامنے آ گئی ان 30-40 سالوں میں. ضیاء الحق کے اسٹیبلشمنٹ کے بعد جو کچھ ہوا, پہلے ایک پارٹی ہے پھر دوسری ہے, پھر وہ آئی پھر وہی آئی, یہ چوہے بلے کا کھیل ہوتا رہا, رچ کے انہوں نے پاکستان کو لوٹا ہے. ان کی فرعونیت کھل کے سامنے آ گئی, عمران خان کی فرعونیت کھل کے سامنے نہیں آئے. سوال ہی کہ 20 سال کے بعد کا انتظار کر کے ہاتھ پاتھ بیٹھے رہیں کہ 20 سال کے بعد دیکھیں گے کہ جناب عمران خان چور تو نہیں ہے, عمران خان کرپٹ تو نہیں ہے. وہ کہتے ہیں 3 دوست گئے پکنک پر, نمک بھول گئے یا کوئی چیز بھول گئے. 3 دوستوں نے کہا بھائی کون لے کے آئے گا, اس نے کہتے کہ میں لے کے آؤں گا, لیکن جو ہے دیکھو میرے حصہ مت کھانا. اس نے کہا اچھا ٹھیک ہے, چلا گیا. 2 سال گزر گئے واپس ہی نہیں آیا, تو دوست نے کہا یار 2 سال گزر گئے اب تو کھا لو. اس نے کہا نہیں نہیں ہم نے وعدہ کیا ہے. دوسرے کہا اچھا تم چلے جاؤ. دوسرے سے کہا جو 2 بچے تھے, اس نے کہا دیکھو وعدہ کرو تم نہیں میرے ساتھ نہیں کھاؤ گے. اس نے کہا ٹھیک ہے, وہ بھی چلا گیا. 2 سال اور گزر, اس نے کہا بھائی یہ دونوں تو گئے, میں نہیں میں خود کھا لیتا ہوں. دونوں نکل کے سامنے آ گئے 4 سال کے بعد, دونوں نکل کے ہم دیکھ رہے تھے تم ہمارے ساتھ کھاتے ہو یا نہیں کھاتے ہو, تمہاری نیت میں کھوٹے نہیں. ہم 20 سال کے انتظار کرے 25 سال کر کے آئے, یہ بھی فرعون بنے گا یا نہیں بنے گا, یہ کار عقلانہ ہے؟ پہلی بات تو یہ نہیں عقلانہ نہیں. موجودہ سیاستدانوں میں اگر کوئی کرپٹ ہے نہیں ہے, جس نے قومی دولت کو نہیں لوٹا ہے, جس نے بظاہر انصاف کی بات کی, عمران خان ہے. اندھوں میں کہاں نعرہ جائے, میں مکمل حمایت نہیں کروں گا عمران خان کی, اس کے بہت سارے نگیٹو پوائنٹس ہیں, منفی سیاست ہے جس سے ہمارا دل داغدار ہے, ہمارا دل جری ہے, ہمارا دل زخمی ہے, نہ صرف ہم شیعوں کا, اہل سنت کا, پاکستانیوں کا, اہل کراچی کا, اہل سندھ کا, بہت سی چیزوں کا. کیونکہ ہماری یہ سیاست جو ہے وہ پارٹی کی ہوتی ہے, پارٹی جس صوبے میں جس کی ہے وہ حکومت کرتی ہے عملی طور پر. لہذا 100% میں حمایت نہیں کروں گا, لیکن ان تمام کرپٹ ترین سیاستدانوں میں اگر کوئی فی الحال کوئی بہتر ہے جو پاکستان کو اس مہنجار سے نکال سکتا ہے, عمران خان, میں بانگے دول کہہ رہا ہوں, اس میں کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے، نہ اس سے کوئی نمائندہ ولی فقی پر کوئی حرف آئے گا، وہ نمائندہ ولی فقی اگر کسی کی تائید کرتا ہے فبہا ان کو جواب دینا ہوگا روز قیامت، لازم نہیں کہ میں نمائندہ ولی فقی کی اس صورت میں تائید اور تصدیق کروں یا ان کے پیچھے چلوں. احترام اپنی جگہ ہے، ان کا عقیدہ اپنی جگہ ہے. میں سمجھتا ہوں کہ جناب مجھے جو ہے مثلا فلاں پارٹی کے ساتھ دینا چاہیے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن اگر میں 20 سال کا انتظار کروں یہ فرعون بنے گا، یہ خیر بنے گا، یہ چور بنے گا، نہیں، عقلانہ نہیں ہے. موجودہ دور میں اگر کوئی شخص جس کا دامن آلودہ نہیں ہے، ولو اس کے کہ اس کی بہت سی منفی سیاست ہے جس سے ہمارا دل زخمی ہے، لیکن ان میں بہترین جو اس وقت ہمیں نظر آ رہا وہ یہ. اور یہی وجہ ہے کہ کچھ عرصہ پہلے رانا ثناء اللہ نے بیان دیا تھا کہ اس شخص نے، الفاظ یہ نہیں تھے، الفاظ میرے ہیں، ہمیں چوک پہ لا کر برہنہ کر دیا ہے. حق یہی تھا، حقیقت یہی ہے، ان کی زندگی اور موت کا مسئلہ. انہوں نے کہا اب جو ہو جیسا ہو کیا ہوگا، ہم اس کے مد مقابل آئیں گے، حق حیات اسے چھینیں گے، جو ہوگا. وہ کہتے ہیں جنگ اور محبت میں سب کچھ جائز ہوتا ہے، یہ سب کچھ کرنے کے لیے تیار ہیں معذرت کے ساتھ. یہاں پر ارباب اقتدار کو، سنجیدہ ارباب اقتدار جن کو پاکستان سے محبت ہے، وہ اسٹیبلشمنٹ کو، افراد جن کو پاکستان سے محبت ہے، سوچنا ہوگا وہ کن کا ساتھ دے رہے ہیں، کن افراد کا ساتھ دے رہے ہیں. زندگی صرف ہم یہ کہہ کر الگ نہیں ہو سکتے کہ امام صادق نے بنو امیہ اور بنو عباس کے ساتھ نہیں دیا تھا، ہم بھی کسی کے ساتھ نہیں دیں گے. نہیں، یہ بہت بڑی غلطی ہے، یہ بہت بڑا سلوپائزن ہے جو ہمیں لگایا جا رہا ہے. لہذا ضرورت ہے کہ ہم اہل بیت کے جو سیاسی تعلیمات ہیں ان کو سمجھیں اور موقف اختیار کریں تاکہ روز قیامت ہمارے بعد دلیل ہو سکے. مل کے درود بھیجیے محمد والے محمد. معذرت چاہتا ہوں، امام جعفر صادق کی تعلیمات تمام زمانوں کے لیے ہیں، اپنے تمام شیعوں کے لیے. اور یہ وہ امام ہیں کہ جن کے لیے کم سے کم 57 برس اور زیادہ سے زیادہ 71 برس لکھی گئی ہے. 2 یا 3 مرتبہ آپ کے گھر کو جلایا گیا ہے. امام اس پیری اور ضعیف العمری میں امام کو گھوڑے بٹھا کے شدید اس کو دوڑایا گیا ہے، امام کا سانس رکنے لگا ہے. اتنی صعوبتیں، اتنی سختیاں امام جعفر صادق علیہ السلام کو برداشت کرنی پڑی کہ ایک دفعہ امام کے گھر میں آگ لگی تو امام اپنے پڑوسیوں کی مدد سے آگ بجھانے لگے. آگ بجھاتے بجھاتے جب آگ تھوڑی ٹھنڈی ہو گئی، امام صحن میں آ کے بیٹھ گئے اور ہاتھ جو ہے سر پہ رکھ لیا، زار و قطار امام گریہ کرنے لگے. کسی نے کہا الحمدللہ مولا کسی کو کوئی نقصان نہیں پہنچا، آپ کا گھر بچ گیا. خواتین، مولا نے کہا ہاں شکر ہے کہ گھر میں کسی کو نقصان نہیں ہوا، لیکن میں دیکھ رہا تھا جب آگ لگی تھی تو یہ بیویاں یہاں دوڑ رہی تھیں، صحن میں دوڑ رہی تھیں، برقعے میں تھیں، وہ بیویاں دوڑ رہی تھیں، مگر مجھے کربلا یاد آ گئی کہ جب حملہ کیا گیا ہے خیمہ حسینی پر تو کوئی نہیں تھا حسین کے حرم کا دفاع کرنے والا. نہ جانے امام جعفر صادق کو شام غریباں یاد آئی، نہ جانے امام جعفر صادق کو جناب زینب کے کندھوں پر حضرت سید سجاد نظر آئے، نہ جانے وہ تاراج ہونا اور چادروں کا لٹنا یاد آیا. امام جعفر صادق علیہ السلام، امام کے گھر میں مجلس ہو رہی ہے، امام نے ایک شخص کو بلایا، کہا تیرا باپ بھی شاعر تھا، تو بھی شاعر ہے، تو ہمارے لیے شعر کہے. امام نے کہا شعر کہو. امام نے پردہ کھینچا، اپنی خادمہ سے کہا کہ میری والدہ سے کہو آ کر بیٹھے. پردے کے پیچھے مخدرات عصمت و طہارت بیٹھیں. ادھر شاعر نے شعر پڑھنا شروع کیا، امام نے گریہ کرنا شروع کیا. اسی اثنا میں امام کی والدہ کی آواز بلند ہوئی. کہتے ہیں، شاعر کہتا ہے، امام آپ ابھی جائیں گے اپنی والدہ کو دلاسہ دیں گے، مگر ہائے میرا دل روتا ہے کربلا والوں کے لیے کہ جب بیویاں سراسیمگی کے عالم میں خیام سے نکلی تھیں اپنے آپ کو آگ سے بچانے کے لیے، تو ایک طرف آگ سے بچنے کے لیے بھاگ رہی تھی، دوسری طرف الہی نیزے کی انیوں سے حملہ کر رہے تھے. کوئی تماچے لگا رہا تھا، کوئی در چین رہا تھا، کوئی چادریں چین رہا تھا. ایسا نہیں کہ ہمیں امام جعفر صادق علیہ السلام کو جو آخری مرتبہ زہر دیا گیا ہے، 3 دن میرا مولا اس زہر کی اذیت میں تڑپتا رہا. پہلے دن آپ میں چلنے پھرنے کی طاقت و قدرت تھی، دوسرے دن وہ بھی ختم ہوئی، تیسرے دن امام اپنے بستر سے نہ اٹھ سکے. آخری وقتوں میں امام نے آنکھیں کھولی اور حضرت حمیدہ کو بلایا، حمیدہ کو بلایا اور کہا کہ گھر میں کون کون ہے، سب کو حاضر کیا جائے۔ سب کو بلایا گیا، اللہ اکبر، سب کو جمع کیا گیا۔ امام نے غشی سے آنکھیں کھولی، کہا لا تنالوا شفاعتنا الا من استخف بصلاۃ الجنازۃ، نماز کو صبح ہلکا سمجھے، ہماری شفاعت اس تک نہ پہنچے گی۔ امام نے آنکھیں بن گئیں، انا للہ و انا الیہ راجعون، کو حرام بپا ہو گیا مدینے میں۔ ارے رسول کا فرزند جعفر صادق اس دنیا سے چلا گیا، اجرک اللہ یا بقیت اللہ۔ امام زمانہ ہمارا پرسہ قبول کیجئے، امام موسیٰ قادم پرسہ قبول کیجئے۔ عزیزان گرامی، ذرا مجھے بتائیے، جب امام جعفر صادق کی شہادت ہوئی ہے تو امام موسیٰ قادم 20 برس کے تھے، مجھے نہیں معلوم کہ جوان بیٹے کے لیے بوڑھے باپ کا لاشا اٹھانا زیادہ سخت ہوتا ہے یا کربلا میں بوڑھے باپ کے لیے جوان بیٹے کا لاشا اٹھانا زیادہ سخت ہوگا۔ عزیز گرامی، کوہرام پپا تھا، لگ رہا تھا جیسے ایک بہت بڑا جلوس ہے۔ امام کو بہت شان و شوکت سے آپ کے ہزاروں شاگرد و محب و چاہنے والوں، مرید و عاشقوں کی جھرمٹ میں آپ کو وہاں پر زیر خاک لٹایا گیا، قبر تیار کی گئی۔ ابا ہریرہ شاعر کہتا ہے، مولا آپ کے چاہنے والوں نے آپ کو لٹایا، مولا آپ کے چاہنے والوں نے آپ کی تدفین کی، مولا چاروں طرف آپ کے چاہنے والے تھے مگر یہی بقی تھا کہ یہاں پر رات کی تاریکی میں ایک جنازہ لیے مرتدہ لے کر آئے تھے کہ اس جنازے کے ساتھ گنتی کے انگ شمار افراد تھے۔ میرا دل روتا ہے، امام جعفر صادق، ہاں وہ بقی کی رات، وہ شہادت زہرا کی رات مجھے یاد آ گئی۔ عزیز، یہ پہلا جنازہ ہے جناب زہرا کے گھر سے جو اتنی شان و شوکت سے اٹھا ہے۔ امام صادق بھی کہتا ہوں کہ میرا جنازہ بہت شان و شوکت سے اٹھا، مگر ہاں لا یوم کا یوم کی ابا عبداللہ، مگر حسین آپ جیسا دن کوئی نہیں ہو سکتا جب تنے تنہا حسین پر تیروں کی بارش کی۔ اللہ لعنت اللہ، اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین، وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔